الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ہم آتیناہم کتابا فہم علی بینت منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ارشاد باری ہے کہ جن لوگوں کو مشرکین اللہ کا شریک سمجھتے ہیں اور جن کو اللہ کے علاوہ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی امداد کے لیے پکارتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، مجھے دکھا دو، ماذا خلقوا من الارض، کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو زمین میں انہوں نے تخلیق فرمائی ہو. اسلام میں اور مذاہب باطلہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام سارے کمالات، سارے اختیارات اللہ جل شانہ کی واحد ذات میں مانتا ہے، اور اسلام اس عالم آب و گل سے زیادہ اس عالم آخرت کو ترجیح دیتا ہے جو دائمی ہے اور جو ہمیشہ رہے گا. اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس دنیا میں اس کی نعمتیں حاصل کی جائیں، لیکن اس طرح سے جس طرح سے آخرت میں نقصان نہ ہو. ادیان باطلہ میں نہ عظمت الہی کا کوئی کانسیپٹ ہے نہ آخرت کا تصور، لہذا وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں. تو جو رسومات انہوں نے عبادات کے نام پہ بنا رکھی ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ ان کا حاصل دنیا ہی ہے. یہ رسم ادا کرو تو صحت ٹھیک ہو جائے گی، اس طرح پوجا کرو تو اولاد ہو جائے گی، فلاں بت کی پوجا کرو تو نوکری مل جائے گی. جو کچھ وہ دین ایجاد کرتے ہیں اور دین کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں ان کا حاصل بھی دنیا ہی ہے. اور ہماری آج کی مصیبت بھی یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی کم و بیش اکثریت نے اب دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، اور عبادات اور وظائف اور چلے کاٹتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا مل جائے. دنیا تقسیم شدہ چیز ہے، اللہ کریم نے ہر ایک حصے میں طے کر دی ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، انہیں چلے کاٹنے کی کیا ضرورت ہے دال روٹی کے لیے، وہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے. تو مجاہدہ اگر کیا جائے، محنت کی جائے تو آخرت کے لیے کی جائے. دعا کرنے کا حق حاصل ہے بندے کو، اللہ نے یہ حق دیا ہے، فیصلے اس کے اپنے ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم اپنی ضرورتیں نہیں سمجھتے تو ہمیں کائنات کی ضرورتوں کا اور اس کا کیا پتہ، ہمیں خود تکلیف ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، ہمیں اپنے وجود کا نہیں پتہ، اس قادر کریم کے سامنے وسیع کائنات جو اس نے بنائی ہے، ساری کائنات کا نظام ہے، اس میں وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، لیکن اس نے اجازت دی ہے کہ تم جو چاہتے ہو تم مجھ سے مانگا کرو، ہوگا وہی جو اس کا طے شدہ پروگرام ہے، لیکن آپ کو اس مانگنے کے بہانے بارگاہ الہی میں اپنی درخواست پیش کرنے کا، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل جائے گا، برکات نصیب ہوں گی، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شروع کر دو تو یہ چیز بارگاہ الوہیت میں ناقابل برداشت ہے، کیونکہ اور کوئی دینے والا ہے نہیں۔ اب ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی وہ رسومات درائی ہیں، رات میں سن رہا تھا تو ایک مذہبی چینل لگایا تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی گیارہویں کی بات کر رہے تھے، اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے ایجاد کر لی ہیں گیارہویں، اور اس میں گا گا کر پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی دور کر دے میری پریشانی، چلو یہ تو کام نزدیک ہی ہو گیا۔ اگر اسلام نے بھی اللہ کے علاوہ بزرگوں سے یا فرشتوں سے یا بتوں سے، برابر ہے کسی سے بھی مانگو، وہی کچھ مانگنا ہے جو کفر مانگتا ہے، تو اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، ہم دنیا کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، ہم اس لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ ہم خود تجویز کرتے ہیں کہ مجھے وہ ملنا چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرا اگر ہم اللہ کی عطا پہ بھروسہ کر لیں کہ جو اس نے میرے حصے میں لکھے گا مجھے لکھا ہے مجھے ملے گا، میرے ذمے اس نے لگایا ہے کہ میں محنت کروں، کوشش کروں، جائز وسائل اختیار کروں، عطا اس نے کرنا ہے، تو کوئی نہیں تکلیف ہوتی، آدمی آرام سے زندگی گزار لیتا ہے، مزے سے گزر جاتی ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے عظمت الہی سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے جتنا مطالعہ اللہ نے نصیب فرمایا ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کا، تو اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، بہت سخت ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے یا کسی سے امیدیں وابستہ۔ تو ساری زندگی لوگوں کو یہ تعلیم دیتے رہے، اب لوگوں نے انہی کو حاجت روا بنا لیا، کمال ہے، عجیب بات ہے، کم از کم جس ہستی سے تمہارا اعتقاد ہے اس کی تصنیفات تو پڑھو، اس کے ارشادات تو پڑھو، وہ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے اوٹ پٹانگ قصیدے لکھ لیے، یہ قصیدے غوثیہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ میں گلگت میں تھا تو ایک آرمی آفیسر نے مجھ سے پوچھا جی قصیدے غوثیہ بطور وظیفہ پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ ایک بات بتا سکتے ہیں کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہی قصیدہ پڑھا کرتے تھے اپنا؟ جی نہیں، وہ تو قرآن پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ جو وہ کرتے تھے وہی کرو نا، نہیں جی میرا وظیفہ تو یہ ہے۔ میں نے کہا تمہاری مرضی بھائی، ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اپنے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے کر لو۔ تو کفر سارا جتنا کفر ہے ان میں بھی عبادات کے نام پر رسومات بھی ہیں، جو لوگ جنگلوں ویرانوں میں تہذیب سے آشنا حتیٰ کہ بے لباس ہیں انہیں لباس کا بھی شعور نہیں، رسومات ان کے ہاں بھی مذہب کے نام پر ہیں اور وہ بھی اچھل کود کر کچھ عبادات کرتے ہیں. لیکن جتنی اسلام کے باہر جتنے باطل مذاہب ہیں ان میں عبادات کا نتیجہ اسی دنیا کی چیزوں کا حصول ہے. اسلام عبادات اللہ کی رضا اور حصول آخرت کے لیے کرتا ہے, ابدی اور دائمی زندگی کو سنوارنے کے لیے. کفر اس دنیا میں خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتا ہے, اسلام اس دنیا میں زندگی کو اطاعت الہی میں ڈھالنے اور آخرت کی کامیابی اور روح کی تقویت کے لیے مصروف رہتا ہے. یہ فرق ہے. تو فرمایا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, ارونی ماذا خلقوا من الارض, یہ بتاؤ کہ دنیا کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کوئی پودا, کوئی درخت, کوئی پرندہ, کوئی جانور, کوئی انسان, کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے؟ تخلیق ہوتی ہے. یہ بڑا تماشا ہے. یہاں بھی ہمارے یہاں کوئی ایک مصرع موضوع کر دینا تو کہتے ہیں اس شعر کا خالق ہے یہ. کوئی کتاب لکھے تو وہ بھی خالق بن جاتا ہے, اور کوئی چیز ایجاد کرے تو وہ بھی خالق. خالق کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود دیا جائے, یہ تخلیق. یعنی اس کا کوئی وجود نہیں تھا, عدم تھا محض, اسے وجود دینے والا خالق ہے. چیزیں بنی بنائی ہیں, اللہ نے پیدا کر دی ہیں, انہیں جوڑ کر ایک نئی چیز بنانے والا خالق نہیں ہے. موجد ہو سکتا ہے, اس نے ایجاد کر دی, ایک نئی چیز بنا دی, وہ خالق نہیں ہو. لوگوں کو خالق کہلوانے کا بڑا شوق ہے, تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ تو صحیح, ہم خلقو من الارض ام لہم شرک فی السماوات, کیا انہوں نے زمین سے کچھ تخلیق کی, زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا, زمین کے کوئی اجزاء عدم سے وہ وجود میں لائے, زمین کے اجزاء سے کوئی روئیدگی, کوئی کائنات کا کوئی کام, کوئی تخلیق ان کی بھی ہے جس میں اللہ کا حصہ نہ ہو, خود انہوں نے تخلیق کر لی ہو, ایسا کیا ممکن ہے؟ یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ آسمان کیسے بنائے گئے, ان پر نظام کیسا ہے, مخلوق کیسی ہے, وہ کیسے جیتی ہے, وہ کھاتے کیا ہیں, پیتے کیا ہیں, آب و ہوا کیسی ہے, موسم کیسے ہوتے ہیں, آسمانوں پہ کیا ہوتا ہے, زندہ مخلوق وہاں کون سی ہے, کتنی قسم کی ہے, کیا قد ہیں ان کے, کیا رنگ ہیں, کیا عمریں ہیں, وہ کھاتے پیتے سوتے جاگتے کیا نظام ہے ان کا. فرمایا جنہیں اللہ کے علاوہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پکارتے ہو, ان میں سے کسی نے کوئی تخلیق زمین میں کی ہے, یا ان کا کوئی ان کی کوئی شراکت آسمان میں ہے؟ اگر وہ زمین میں بھی کچھ پیدا نہیں کر سکے, آسمان میں بھی ان کی کوئی حصہ داری نہیں, تو پھر کیا اللہ پاک نے فرماتے ہیں ہم نے انہیں کوئی ایسی کتاب دی ہے کہ یہ کام تمہارے اختیار میں ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ, اگر اللہ نے انہیں کوئی ایسی کتاب دی ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں اور اس کی اختیار تمہارے پاس ہے, پھر بھی ان کے پاس کوئی سند ہو گئی, کوئی چیز پیش تو کرو جن سے اللہ کے علاوہ امیدیں رکھتے ہو. کیا کائنات کی تخلیق میں, زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے, یا آسمان کے بنانے میں, اس کے نظام کے چلانے میں کوئی ان کی شراکت ہے, یا اللہ نے کسی آسمانی کتاب میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ یہ کام کریں گی, پھر بھی کوئی سند ہو گئی؟ تو اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں وابستہ کرنا انسان کو زیبا نہیں ہے. وہ جو خالق ہے, مالک ہے, واحد ہے, لا شریک ہے, اپنی امیدیں اس سے وابستہ کرو. لیکن یہ بل ید ظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ایسے جاہل ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں. ان کے جو پیشوا ہیں وہ کہتے ہیں یہ کرو یہ ہو جائے گا، حالانکہ خود انہیں پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بڑا عجیب نظام ہے اور لوگ ایک دوسرے کو عجیب دھوکہ دیتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ یہاں ہمارے ایک وزیر صاحب تشریف لے آئے تو انہیں شوق تھا وزیر اعظم بننے کا، تو اندر میرے ساتھ یہ بات کی میں مجھے وقت چاہیے، آ جائیں اندر بیٹھ جائیں. اس وقت یہی دفتر ہوتا تھا. تو ایک پرچہ نکالا جیب سے، اس پر ایک خوبصورت سے خط میں بڑے اچھے خوشنوی سی لگتی تھی، تو ایک آئے کریمہ لکھی ہوئی کہ یہ مجھے کسی بزرگ نے دی ہے کہ اس کا وظیفہ کرو تو وزیر اعظم بن جاؤ. میں نے کہا یار جس بزرگ کے پاس یہ نسخہ ہے یہ اتنا مؤثر ہے تو وہ خود وزیر اعظم کیوں نہیں بن جاتا؟ تمہارے وزیر اعظم بننے سے اس بزرگ کو کیا وصول ہوگا؟ اگر اس آیت کو پڑھنے سے یا اس کا چلہ کاٹنے سے وزارت عظمیٰ ملتی ہے تو جس بابے نے تمہیں بتایا وہ بابا تم سے پہلے بن چکا ہوتا. بے وقوف آدمی، اللہ کی قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو آخرت کے لیے پڑھ، دنیا کی کامیابی کے لیے پڑھ، مشروط نہ کر کے یہ کروں گا تو یہ ملے گا. آخرت جس کی سنورتی ہے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا عارضی ہے، کمزور ہے، آخرت کا سایہ دنیا پہ پڑتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، اسے دیکھنا چاہیے کہ میری آخرت سنور رہی ہے. اگر آخرت درست نہیں ہے تو دنیا بے شک درست ہو پریشانی دل سے نہیں جاتی. گاڑیاں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، خوبصورت مکان بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، پھر پوچھو پھر پریشان ہے، پھر کیا پریشانی ہے؟ سارا سارا خاندان پریشان ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے صرف دنیا جمع کی. آخرت اگر بگڑ رہی ہے تو پریشانی دل میں اترے گی. فقیر سر راہ ہے، جھونپڑی بھی نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا ہے ایک کا نہیں، وہ مطمئن بیٹھا ہے. اگر اس کی آخرت درست ہے تو وہ یہاں بھی بادشاہ ہے مطمئن. تو فرمایا یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے، یہ دھوکہ ہے یار کہ تم یہ پڑھو وزیر اعظم، اسے پتا ہوتا کہ اس سے وزیر اعظم مطلب خود بن جاتا. تو جتنے ادیان باطلہ ہیں ان کو جو ایک دوسرے کو وہ رسومات بتاتے ہیں، یہ طریقے بتاتے ہیں، یہ پڑھو تو یہ کمال ہو جائے گا. یہ فرما اَن يَدُّ ظَالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غَيُّهُ، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن تَزُولَا، صرف وہ واحد و لا شریک ہے جس نے اس نظام کو قائم کر رکھا ہے، اسے پیدا کیا، اسے قائم رکھا ہوا ہے، اسے چلا رہا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے ارض و سما کا قائم رہنا. یہ کس بات پر قائم ہے؟ کون سے ستون ہیں زمین کے نیچے؟ یہ فضا میں معلق ہے. یہ سارے سیارے، ستارے، چاند، سورج سب فضا میں گردش کر رہے ہیں. یہ کس نے تھام رکھا ہے؟ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ایک امریکن کی خلاباز کی بات. وہ کہتے ہیں میرا کوئی اللہ پر ایمان نہیں تھا، جب مجھے خلائی سفر پر کسی سیارے پر بھیجا گیا اور زمین کی حدود سے نکل کر میں بہت دور چلا گیا، اور جب مجھے گیند کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی زمین نظر آئی تو میں اللہ کا قائل ہو گیا کہ یہ اسے کسی نے یہاں قائم رکھا ہوا ہے، اس فضا میں آج خود کیسے گیند کی طرح تیر رہی ہے؟ اتنی مخلوق ہے، اتنے دریا ہیں، اتنے سمندر ہیں، اتنے پہاڑ ہیں، اتنی اللہ کی مخلوق، اتنا بوجھ لے کر یہ فضا میں معلق کہیں کوئی کسی طرف ٹکی ہوئی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے اسے کسی نے اٹھا رکھا؟ تو اس نے کہا میں نے جب دور سے زمین کو دیکھا تو میں اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ یکنی جگہ سے نہ ہلے۔ زمین کتنا سفر سال بھر میں طے کرتی ہے، دن میں پورا ایک چکر لے جاتی ہے، دن رات بن جاتا ہے، پھر سورج کے گرد کتنا چکر کا، کس نے ان ستارے کتنا سفر کرتے ہیں، خود سورج چاند اپنے اپنے راستے پہ تیر رہے، کون انہیں اتنی پابندی سے چلا رہا ہے کہ ایک لحظہ تقدیم یا تاخیر نہیں ہوتی؟ اگر ایک ایک لحظے کا فرق آئے تو نظام دنیا تباہ ہو جائے۔ ہر ستارہ، ہر سیارہ، سورج، چاند، زمین، آسمان، اگر آسمان ہی نیچے آنا شروع کر دیں تو کتنا عرصہ لگے گا، لیکن تباہی تو ہو جائے گی۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے مقرر مقام، اپنی اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہی ہے۔ یہ صرف یقیناً صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے اس نظام کو تھام رکھا ہے۔ اس سارے نظام کو چلانے والے کے نظام میں تم نے اور افراد پیدا کر لیے ہیں کہ جی اس نظام کو وہاں سے وہاں کر دو، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ زمین اور آسمان اپنی مقررہ جگہ سے ہٹ جائے، ان امسکہما من احد من بعدی، تو اللہ کے علاوہ پھر کوئی ایسی بستی نہیں جو انہیں تھام سکے۔ وحدہ لا شریک کے علاوہ خود ساری مخلوق ہے، خود محتاج ہے اپنے حیات میں کہ کوئی اسے تھام کے رکھے۔ ایک انسان کے اندر 10 کھرب باڈی سیل ہیں، ایک ایک سیل ساتھ بنتے بھی رہتے ہیں اور مرتے بھی رہتے ہیں، تو 6 مہینے سے زیادہ کسی سیل کی عمر نہیں۔ 6 مہینے میں 10 کھرب موتیں ایک وجود میں ہو جاتی ہیں اور نئے سیل آ جاتے ہیں۔ اس اتنے وسیع نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اب اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے تو اس کے وجود میں بھی ایسے اس نظام ہے اور اس کو اللہ چلا رہا ہے، وہ خود اپنا نظام ہے، اپنا نظام نہیں چلا سکتا۔ آپ اپنے آپ کو اپنے کی خبر نہیں، مجھے اپنے کی خبر نہیں، مجھے نہیں پتا کون سا سیل کہاں مر گیا، کون سا سیل کہاں پہ، وہ قادر مطلق کر رہا ہے۔ خود تمہارے وجود کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں پیدائش سے وفات تک، نہ تمہارے بس میں ہے نہ کسی اور کے بس میں ہے، وہ ساری وہ کرتے ہیں اور اس کی کائنات میں یہ لوگ جا کے تبدیلیاں کرتے ہیں۔ اگر یہ زمین ارض و سما اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو انہیں کوئی اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے جو تھام سکے، اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ فرمایا لیکن تم گناہ کرتے ہو، برائی کرتے ہو، شرک کرتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ انہ کان حلیما، وہ بڑا بردبار ہے، وہ برداشت کرتا ہے، پھر تمہیں رزق بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، فرصت بھی دیتا ہے، اور اگر توبہ کر لو تو بخشنے والا بھی وہی ہے، وہ اس کی بخشش بھی۔ کتنی رحمت ہے اس کی کہ اس نے تمہاری طرف اپنے نبی اور رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی۔ وہ اگلے دن 2-4 نوجوان تھے، مجھے کہنے لگے ہمارے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا جی دعا کرنا تو اللہ کا حکم بھی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا ارشاد بھی ہے، اللہ کریم اس سے راضی ہوتے ہیں، آپ میرے لیے کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کے بندے، اس کے چوکیدار، اس کے دروازے کے خادم دن میں 5 دفعہ پورے زور سے آواز لگا کر پکارتے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے اپنے دکھڑے کہہ لو۔ تو جب دن میں پانچ دفعہ وہ بلاتا ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں ہمارے لیے، تو آپ خود جا کر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ کوئی دنیا کا حکمران نہیں ہے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس پہ گھسنے کوئی نہیں دے گا، گورنر ہاؤس کے پاس سے کوئی نہیں گزرنے دے گا، اس کا دروازہ تو کھلا ہے، بلکہ اس کے بندے دن میں پانچ دفعہ علل اعلان سپیکروں پر بلاتے کہ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. تو میں نے کہا برخوردار، خود جا کر اپنی بات کیا کرو. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس فرصت نہیں ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کی، تو پھر کسی میں جرت بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری سفارش کر سکے. پھر کون ہوگا جو یہ کہے گا جی وہ تو آپ کو اہمیت، آپ کی بات کو نہیں دیتا، آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتا، لیکن اس کے لیے میں سفارشی ہوں، کسی میں ہے جرت؟ ان کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اس سے دعا کرا لی اور فلاں بزرگ نے کہہ دیا. وہ بلا رہا ہے، ہر بندے کو رو برو کر دیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس نے کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے، تو نے ہر بندے کو اللہ کے رو برو کر دیا. اپنی بات جا کر کرو. اور وہ بردبار ہے، برداشت کرتا ہے. تم جرم کرتے ہو، وہ مہربانیاں کرتا ہے، رزق دیتا ہے، عمر دیتا ہے، صحت. اور پھر اگر موت آنے سے پہلے توبہ کر لو تو معاف کرنے کو بھی تیار ہے. کتنے گناہ کر چکے ہو؟ فرمایا گیا تائب من الذنب کما لا ذنب له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا گناہ گار جتنا بھی ہو، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ یوں مٹا دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. توبہ توبہ میں بھی فرق ہے، کوئی کتنے خلوص سے کرتا ہے. کچھ توبہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انہوں نے گناہ کیے تھے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا کر دیتا ہے. اپنی اپنی توبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہ وہی لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ کہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بڑی تکڑی تکڑی اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَحَدًا مِّنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. آخری نبی، نبوت کے سلسلے کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. جب انہیں اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو بعثت عالی اور ان کے درمیان کم و بیش 500 سال کا فاصلہ ہے. اندازاً ایک صدی میں انسان کی 3 نسلیں گزر جاتی ہیں، تو 5 صدیوں میں 15 نسلیں. 15 نسلیں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، باپ دادا پردادا، وہ 15 نسلیں کہیں تک جاتی. تو فرمایا ان کو مدت ہو چکی تھی کہ کوئی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں آیا تھا. ان کے باپ دادا گزر گئے، ان کے بزرگ گزر گئے، ان کے بزرگ گزر گئے، کوئی نبی نہیں آیا. تو یہ بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ سنتے ہیں پہلے نبی آتے تھے، اور نوح علیہ السلام آئے تھے، اور لوط علیہ السلام آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، تاریخ تو جانتے تھے. اب اگر کوئی اللہ کا نبی آتا تو ہم ایسی اطاعت کرتے کہ پہلی امتوں نے بھی ایسی نہ کی ہوگی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِ، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے. یاد رکھو، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اپنے طور پر کافر اور مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ اب اگر کوئی نبی ہمارے پاس آئے، کوئی ہدایت دینے والا، کوئی اطلاع دینے والا آئے، لَيَكُونَنَّ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْأُمَمِ، ہم ہر امت سے بڑھ کر زیادہ اس کی اطاعت کریں گے اور زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا، اور جب آپ مبعوث ہوئے، نذیر مبعوث ہوئے، آخرت کی نتائج کی بر وقت اطلاع دینے والی ہستی جب مبعوث ہوئی تو پھر ان کی نفرت اور دشمنی ہی بڑی، پھر دشمنی پر اتر آئے. پہلے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم اتنی اطاعت کریں گے کہ پہلی امتوں میں کسی کو نصیب نہیں ہوگی، جب آپ مبعوث ہوئے، جب آپ تشریف لائے، تو پھر ان کی نفرتیں اور دشمنیاں بڑھی اور مخالفتیں بڑھ گئیں. استکبارا فی الارض، یہ اپنے تکبر اور زمین پر اپنی بڑائی میں مبتلا تھے. یہ اللہ کے سامنے کیوں جھکتے، اللہ کے نبی کی اطاعت کیوں، کہ یہ خود کو بڑا سمجھتے تھے. استکبارا فی الارض، کفر کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ خود کو بڑا سمجھتے، اپنی رائے کو انبیاء کی تبلیغ پہ مقدم سمجھتے ہیں، خود کو بڑا دانشور اور بڑا ذہین مانتے ہیں. استکبارا فی الارض و مکر صحیح، اور انہوں نے بجائے اطاعت کے بری بری تدبیریں بنانا شروع کر دیں کہ کسی طرح نبوت کے مشن کو ناکام کیا جائے. ولا یہی کل مکر صحیح اللہ بیالے، اور انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ جو بری تدبیریں کرتے ہیں یا جو مکر کر کے کچھ نقصان کسی کا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ جو برائی ہے، جو مکر ہے، جو بری تجویز ہے، وہ تجویز بنانے والے کا نقصان کرتی. ان سے پہلی امتوں کے حالات انہیں پتہ ہیں، جب انبیاء تشریف لائے، جن لوگوں نے انبیاء کے خلاف تدبیریں کی وہ خود تباہ ہو گئے، قوموں کی قومیں غرق ہو گئیں، انبیاء کا تو کچھ نہیں بگڑا، ان کے متبعین کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن وہ تجویزیں کرنے والے خود تباہ ہو گئے. تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بری چال کا وبال چال چلنے والے پر ہوتا ہے؟ فَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا انہیں پہلوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوا وہ نظر نہیں آتا؟ پہلی امتوں نے جو انبیاء کے مخالفت کی اور عدم اطاعت کی طرف اور نبیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ان کی تعلیمات کو روکنے کی کوشش کی، تو کیا نتیجہ ہوا؟ خود وہ قومیں تباہ ہو گئیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کے قانون کو، اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہیں دیکھیں. یہ اللہ کا قانون ہے، برائی کرنے والے پہ پلٹتی ہے، نیکی کا اجر کرنے والے کو ملتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں برائی کروں اور آپ نیکی کریں تو آپ کی نیکی کا اجر مجھے مل جائے، میری برائی کی مصیبت آپ پر آ جائے، یہ نہیں ہوتا. اللہ کا یہ دستور نہیں ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی کسی طریقے میں آپ کوئی تعویل نہیں دیکھیں گے کہ کوئی تعویل گھڑی جائے جی یہ نہیں ہوگا. نہیں، بالکل سیدھے سیدھے طریقے، سیدھے سیدھے قانون فطرت ہیں، اور وہ کسی کے بدلانے سے تبدیل نہیں ہوتے. اولم یسیروا فی الارض فلینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ تو تجارت پیشہ ہیں اور ملکوں ملکوں پھرتے ہیں، انہوں نے روئے زمین پر پھر کر دیکھا نہیں ہے ان قوموں کا کیا حال ہوا. وہ شہر، وہ بڑے بڑے آبادیاں، وہ بڑی بڑی فوجیں اور لشکر، وہ بڑے بڑے محلات اور حکمران اور بادشاہ کہاں گئے، کس حال میں پہنچے؟ کہاں وکانوا اشد منہم قوۃ، حالانکہ وہ طاقت کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے، ان سے زیادہ مضبوط تھے، ان سے زیادہ قد کاٹ والے تھے، ان سے زیادہ طاقت والے تھے، ان سے زیادہ وسائل والے تھے، ان سے زیادہ مال و دولت والے تھے، ان سے زیادہ سمجھدار بنتے تھے، اپنے آپ کو ان سے تو بہت اچھا ثابت کرتے تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شئ فی السماوات ولا فی الارض، لیکن کائنات میں، زمینوں اور آسمانوں میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا طریقہ نہیں جو اللہ کی قدرت کو روک دے یا پھیر دے. نا ہوگا وہی جو وہ کرے. کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا وجود، کوئی ایسا قاعدہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا ہیلا، کوئی ایسا بہانہ، کچھ بھی نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو ٹال دے یا روک دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، وہاں جھوٹ بھی نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر جانتا ہے اور وہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور ہر ایک کے ہر شے کو، ہر ارادے، ہر نیت کو، دل کے ہر خیال کو، ہر گمان کو، ہر چیز کو وہ ذاتی طور پر جانتا ہے. نہ وہاں جھوٹ چل سکتا ہے، نہ اس کے دستے قدرت کو روکنے کی کسی میں طاقت ہے. اب وہ تو بڑا کریم ہے، بہت مہربانی فرماتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کے کرتوتوں پر ان کی گرفت کرنے لگتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، روئے زمین پر کوئی مخلوق زندہ نہ رہتی. انسانوں کو اگر ان کے گناہوں پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی مخلوق زندہ نہ رہتی. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ قرآن نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کوئی انسان زندہ نہ رہتا، فرمایا کوئی زی روح نہ رہتا. قرآن کریم کا ارشاد دیکھیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا، اگر لوگوں کو، انسانوں کو اللہ ان کے گناہوں پہ گرفت شروع کر دیتا، پکڑنے لگتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی روح نہ رہے. کوئی روح نہ رہنے کا مراد تو یہ ہے کہ باقی ساری مخلوق بھی مٹ جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جتنی یہ مخلوق بستی ہے، یہ ساری انسان کی خاطر بنائی گئی ہے. اصل آباد اس معمورہ کائنات میں انسان ہے، باقی ساری مخلوق اس کی خدمت کے لیے ہے. گھر میں انسان ہے تو گھر کی چیزیں اس کے استعمال کے لیے ہیں. اگر کسی گھر کے باسی مر جاتے ہیں یا اجڑ جاتے ہیں تو وہ گھر بھی اجڑ جاتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں بچتی، دیواریں چھتیں بھی گر جاتی ہیں. اگر انسان برائی کرتا ہے تو اس سے صرف وہ خود متاثر نہیں ہوتا، کائنات کی ہر چیز متاثر ہوتی. بما کسبت اید الناس، ذر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، طوفان، زلزلے، تباہیاں آتی ہیں بما کسبت اید الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ہمارا کردار ہے جو کبھی زمین کو ہلا دیتا ہے، اور کبھی آسمان سے بجلیاں برساتا ہے، اور کبھی طوفانوں کو ہوا چلا دیتا ہے. تو ہمارا، اگر اللہ کریم بندوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنے لگتے تو نہ انسان دنیا میں باقی رہتے، جب انسان نہ رہتے تو یہ کائنات بنائی انسان کے لیے، اس پر کوئی زیرو بھی باقی نہ بچتا. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور توبہ کی توفیق بھی دے، اور ہماری توبہ قبول بھی فرمائے، اور ہمیں نیکی کی توفیق دے. یہ سوچ لیجئے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ایک تو ہم اپنے لیے زیادتی کرتے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ایک کائنات کی ہر تخلیق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس کا اثر پوری فضا میں جاتا. تو ہمارا اللہ کریم گناہوں کے سبب فوراً گرفت کرنے لگتے تو روئے زمین پر حیات باقی نہ رہتی، بلکہ یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ کریم ہے، ایک مخصوص وقت تک سب کو رخصت دیتا ہے. اس نے وقت طے کر دیا ہے، زندگی مقرر کر دی ہے، مہلت دے دی ہے. وہ تمہارے گناہوں سے گھبرا کر کوئی اقدام نہیں کرتا، وہ اس کا اپنا جو پروگرام ہے اس پر تمہیں مہلت دیتا ہے. تو تم گناہ پہ گناہ ہی کی جاتے، تم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، کبھی تو سنبھل جاؤ، کبھی تو سوچ لو، کبھی تو اپنا فائدہ کرو. فیضا جا اجل ہم فن اللہ کا نب عباد ہی بصیرہ, اور جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے وہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے, اسے پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے اور کس کو کہاں پہنچانا ہے, کس نے کس راستے سے جانا ہے اور اس کی منزل کہاں ہے, وہ کہاں پہنچے گا, اس کا کردار کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں ان پر, وہ سب کچھ دیکھتا ہے, سب جانتا ہے, سب اس کے علم میں ہے, سب اس کے دست قدرت میں ہے, کہ وہ کتنا کریم ہے کہ تم گناہ کرتے ہو وہ تمہیں مہلت دیتا ہے, تم برائی کرتے ہو وہ تمہیں تم کفر و شرک کرتے ہو مہلت دیتا ہے, روزی دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, اقتدار دیتا ہے. تو پھر کبھی تم بھی سوچو, توبہ کر لو, معذرت کر لو تو وہ معاف بھی فرما دیتا ہے. لیکن اگر اسی طرح سرکشی میں بسر ہو گئی اور موت آ گئی تو وہ مقرر وقت آ جائے گا, پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر, پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ وہ ذاتی طور پر سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, اپنے بندوں کی ہر حال سے وہ واقف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاطر چل رہی تھی, الحمد للہ سورہ فاطر مکمل ہوگی, ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے. الحمد للہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, تنزیل العزیز الرحیم, لتنزل قوما ما انزل آباؤهم فهم غافلون, اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. سورہ یاسین شروع ہوتی ہے, 22 پارے سے شروع ہوتی ہے, یہ 23 پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے دو رکوع 22 پارے میں, باقی ساری سورت 23 پارے میں ہے. حدیث شریف میں اسے قرآن حکیم کا دل کہا گیا ہے. یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, بہت بے پناہ فضائل اس کے حدیث شریف میں بھی آئے ہیں, بزرگان دین نے بھی بیان کیے ہیں. بیماری میں بھی پڑھ کر پھونکی جائے شفا ہے, بھی پڑھ کر دعا کی جائے اللہ پاک مشکلات آسان فرماتے ہیں, بے پناہ اس کی برکات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے, اور دوسری صورتوں کے فضائل بھی حدیث شریف میں آئے ہیں, اس کے بھی حدیث شریف میں بھی آئے ہیں, بزرگان دین کے بھی بہت اقوال ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی سونے سے پہلے سورت ملک پڑھ لو تو بڑی برکت ہوتی ہے, کوئی تکلیف ہو تو یاسین شریف پڑھ کے دعا کرو قبول ہوتی ہے, اس سارے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باقی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا جائے. اللہ کریم کا حکم ہے کہ قرآن کو پڑھو اور قرآن پڑھا جائے. سو قرآن کریم کو مسلسل پڑھنا سنت بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا ہے, اور پڑھنے کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے, اسے پڑھا کرو. یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں کہ فلاں سورت پڑھی جائے, کوئی سورہ یوسف پڑھتا ہے, کوئی سورہ نور پڑھتا ہے, کوئی دوسری سورہ مزمل بہت پڑھی جاتی ہے, سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ سورت پڑھو باقی قرآن چھوڑ دو. قرآن کو روزانہ پڑھو, مسلسل پڑھو, اس کی ترتیب سے پڑھو, ٹھہر کر ترتیب سے سمجھ کر پڑھو, ممکن ہو تو اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرو, اور اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کرو. اور یہ ہمارے اسباق میں گزر چکا ہے کہ محض تلاوت جو ہے وہ بھی ایسی کیفیت دے دیتی ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی پر عمل پیرا ہو جاتا ہے. تو تلاوت قرآن مستقل اپنی جگہ ایک عبادت ہے, اور یہ جو صورتیں بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی ساتھی کسی کو پتہ چلتا ہے یہ صورت بطور, تو پھر وہی صورت پڑھتا رہتا ہے باقی قرآن چھوڑ دیتا ہے, یہ درست نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت مسلسل روزانہ کرنی چاہیے, ایک رکوع پڑھ لیں، آدھا رکوع پڑھ لیں، لیکن کوئی دن قرآن کے بغیر خالی نہ جانے دیں، پڑھا کریں. تو بطور وظیفہ بہت اکثر حضرات پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں بھی اس کی تعریف ہے، بزرگان دین نے بھی تعریف کی ہے، پڑھ کر بیمار کو دم کریں شفا کا سبب ہے، پڑھ کر دعا کریں اللہ کریم سے قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے. تو ارشاد ہوتا ہے یاسین، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کے بارے پہلے گزر چکا کہ اللہ عالم و رسولہ، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں یا ان کے رسول بہتر جانتے ہیں. ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان کی تلاوت ضروری ہے، اور ان کے معنی نہ بھی آتے ہوں تو ان کی برکات نصیب ہو جاتی. والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، جس کی قسم کھائی جائے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اس بات کا سچا گواہ ہے، شاہد عدل ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اللہ ہی ہر چیز پہ شاہد عدل ہے اور ہر چیز کو اللہ ہی جانتا ہے. خود اللہ نے قرآن کی قسم کھائی کہ یہ قرآن بھی گواہ ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے، پیغمبروں میں سے ہیں، آپ برحق پیغمبر ہیں اللہ کے. فرمایا یہ قرآن گواہ ہے، یعنی اس قرآن کو آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ جائیں تو اس کے ارشادات، اس کے واقعات، اس کے احکام، اس کے طریقے، اس کی بتائی ہوئی تہذیب، اس کے بتائے ہوئے سلیقے، اس کے بتائے ہوئے کاروباری طریقے، حکومتی حکمرانوں کے طریقے، عدلیہ، یہ سارے نظام کو اب آپ پڑھ جائیں تو آپ، یہ قرآن خود اس بات پہ گواہی دے گا کہ میں جس پہ نازل ہوں وہ اللہ کا رسول ہے اور میں اللہ کا کلام. اتنے اعجاز ہیں قرآن میں، اتنے معجزات ہیں کہ اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کی انسانی ضرورتوں کا ایک نظام مرتب کر دیا، اس میں سارے شعبے، اس کے حکومت کے سارے شعبے، عدلیہ، تعلیم، کاروبار، تجارت، ٹیکسیشن، سارے شعبے، پھر مخلوق کا، پبلک کے کیا حقوق کیا ہیں، ان کے ذمہ داریاں کیا ہیں، حکمرانوں کے حقوق کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، قومی، بین الاقوامی، دنیا کے ساتھ معاملات کے، پورا نظام ایک جو ہے اس چھوٹی سی کتاب میں اللہ نے ترتیب دے دیا. اور قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ پر یہ نازل ہوا، مخلوق نے اسے آپ سے لیا، اس لیے آپ اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس بات پہ گواہ ہے. اور یہ اس غالب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے قانونوں کو توڑنا رائے گا نہیں جائے گا، سزا بھگتنی پڑے گی، کہ وہ بادشاہ ہے، قادر ہے، غالب ہے. اور الرحیم، بہت بڑا رحم کرنے والا، جس جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں. یہ قرآن بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کو دیکھنا ثواب، اس کا پڑھنا سنت، اور پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا فرض ہے، بجائے خود تلاوت ایک عبادت ہے. اور اس میں ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو بندے کے عمل کو، اس کی زندگی کو، اس کے کردار کو اطاعت الہی میں ڈھال دیتی ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی تنزیل ہے. وہ اللہ جو غالب ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. خوش نصیب ہے وہ جو نزول قرآن کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں. وہ بے پناہ مہربان ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ اے انسان، اس نے تیرے لیے یہ قرآن نازل فرمایا، تیرے لیے انبیاء مبعوث فرمایا، تیرے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے دے، یہ سارے تیری بخشش کے اسباب اس نے پیدا کر دیے، اب اگر تو ہی اتنا بد نصیب ہے کہ اتنے بخشش کے اسباب ہوتے ہوئے تو ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتا تو پھر یہ تیری کوتاہی ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون, تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ان کے انجام کی خبر دیں جن کے باپ دادا کے پاس کوئی نبی نہیں آیا, انہیں یہ خبر نہیں دی گئی اور اس وجہ سے وہ بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. پانچ صدیاں بیت گئیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, تقریباً 500 سال بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن کریم نازل ہوا, تو ان کی کئی پشتیں 14-15 پشتیں بغیر ہدایت کے, بغیر دعوت الہی کے, بغیر کسی نبی کی بارگاہ میں پہنچے کے بغیر ان کے پاس کو اللہ کا پیغام, تو یہ ان کے باپ دادا سے غفلت چلی آ رہی ہے, دور ہو گئے, بھول گئے. ہم نے آپ کو نازل فرمایا کہ آپ انہیں ان کے انجام کی بروقت اطلاع دیں. لیکن یہ اس قدر سچائی سے اور حق سے دور جا چکے ہیں کہ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون, ان میں اکثریت وہ ہے جنہیں اللہ کے غضب کا شکار ہونا پڑا اور اللہ کریم کی بات پوری ہوئی کہ جس نظریے اور جس کردار سے اللہ نے روکا تھا اگر وہ کردار ہوگا تو ایمان نصیب نہیں ہوگا. اللہ کریم کے قانون اٹل ہیں اور یقینی اور قطعی ہیں, تو بعض کرداروں پر, بعض اعمال پر یہ سزا رکھ دی جاتی ہے کہ اگر بندہ یہ جرم کرے گا تو پھر اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا. اور اچھے بھلے بندے آپ نے دیکھا نیک لوگوں کے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں, شریف خاندانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن جوان ہو کر بڑے ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں, بے دین ہو جاتے ہیں, کافر ہو جاتے ہیں. وہ اگلے دن میرے ساتھ برطانیہ سے فون پر ایک خاتون بات کر رہی تھی کہ جی میرے بچے لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے, کہتے ہیں بس ہم نے خود اللہ کو جان, لا الہ الا اللہ کافی ہے, محمد رسول اللہ کا ہم پر کیا احسان ہے کہ ہم انہیں مانتے پڑے. یہ کیا ہو گیا لوگوں کو, لا الہ الا اللہ کس نے بتایا تھا؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا دو تو پھر تمہارے پاس لا الہ الا اللہ کی شہادت کیا ہے؟ یہ بعض کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزا مل جاتی ہے کہ ایمان نصیب نہیں ہو, بلکہ ہو تو ضائع ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہیں جو آپ کا اتباع نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے, ان پر اللہ کا قول سچ ثابت ہو چکا, انہوں نے وہی جرائم کیے, اسی طرح تکبر کیا, وہی برائی کی جس کے نتیجے میں انہیں توبہ نصیب نہیں ہو رہی, ایمان نصیب نہیں ہو رہا, اور یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ان کا عالم یہ ہے, جیسے اللہ نے ان کے گلے میں توک باندھ دیے ہوں, انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا, ہم نے ان کے گلے میں توک باندھ دیے, فیل الاذقان, انہوں نے ٹھوڑیوں تک ان کے گلے کو اس طرح اٹھا رکھا ہے, ہم مکمہون, یہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے کہ راستہ کدھر جا رہا ہے, یہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ ان کی خبر دے رہے ہیں. اتنے متکبر ہو جاتے ہیں, اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کا راستہ انہوں نے, وہ اوپر دیکھ رہے ہیں, نیچے راستہ تو نیچے جا رہا ہے, وہ سیدھا راستہ بھی انہیں نظر نہیں آتا. اللہ کریم نے ان کے گلے میں توک ڈال دی ہے, یعنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ توبہ کی توفیق بھی سلب کر لیتے ہیں, توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. سو گناہ کرتے وقت, جرم کرتے وقت اندازہ کرنا چاہیے, اپنے آپ کے ساتھ کچھ رعایت کرنی چاہیے, اپنے آپ کو اتنا تباہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے. فرمایا ان کی گردنوں میں ہم نے توک ڈال دیے ہیں اور ان کی تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں اور یہ نیچے نہیں دیکھ سکتے, انہوں نے سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم صدم ومن خلفہم صدم فاخشیناہم فہم لا یبصرون. ان کا عالم یہ ہے کہ جیسے ان کے آگے بھی دیوار بن گئی ہو, ان کے پیچھے بھی دیوار بن گئی ہو, اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ہو, تو یہ کس راستے پر چلیں گے اور انہیں کیا سمجھ آئے گی؟ یہ نظر نہ آنے والی دیواریں اور چھتیں یہ کیسے بنتی ہیں؟ یہ انسانی کردار بناتا ہے. بعض گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ میں دیوار بن جاتے ہیں اور توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی, اور مزید غفلت میں جیسے کسی کے آگے پیچھے دیوار بنا کر اوپر سے ڈھانپ دو تو اسے کیا نظر آئے گا؟ خاک. کہاں جا سکے گا؟ کیا دیواریں توڑ کر جائے گا؟ نہیں جا سکتا. اسی طرح جرائم اور گناہ اور برائیاں, کفر اور شرک آدمی کے گرد دیواریں چن دیتے ہیں, اس پر چھتیں ڈال دیتے ہیں, تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے, اندھیروں میں پھنس جاتا ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا, کوئی سمجھ نہیں آتی, کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا, اور اسی گمراہی میں مر کر تباہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے. سو جن لوگوں کا یہ عالم ہو جائے, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, جو اس عالم کو پہنچ گئے ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں, وہ مان کر نہیں دیں گے, اس لیے کہ ان کے پاس وہ توفیق ہی سلب ہو گئی, وہ فرصت ہی نہیں رہی. اب دیکھیں نا, ہم روزانہ غذا جو کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, نارمل روٹین ہے زندگی, لیکن بخار ہو جائے تو ہم کھانے سے رک جاتے ہیں. بھائی بخار ہوا تو زندگی تو نہیں رک گئی, کھانا کھاؤ. ہم میٹھی چیز کھاتے ہیں وہ ہمیں پھیکی لگتی ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کڑوا لگتا ہے, بے ذائقہ لگتا ہے. کھانا تو وہی ہے, بخار نے مزاج بدل دیا. اسی طرح گناہ جو ہے یہ بھی مرض ہے. گناہ ایسا ذائقہ بدل دیتے ہیں کہ نیکیاں کڑمی لگنے لگتی ہیں. تو انسان کو اپنا اندازہ اس حساب سے کرنا چاہیے کہ اگر میں بھلا کروں تو کیا میرا دل مطمئن ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہے. گناہ کروں تو اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے تو پھر میری صحت ٹھیک ہے, شرم آتا ہے, توبہ کرتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, غلطی ہو جاتی ہے پھر رجوع اللہ کر لیتا ہوں, توبہ کر لیتا ہوں, تو پھر اللہ سے رحمت کی امید ہے. لیکن اگر گناہ میں لذت آنے لگ گئی اور نیکی کڑوی لگنے لگ گئی اور نمازیں چھوٹ گئیں اور اللہ کے ذکر چھوٹ گیا, تلاوت نصیب نہ رہی, آہستہ آہستہ حلال ہاتھ سے جاتا رہا, حرام پہ آ گیا روزگار, تو پھر کیا فائدہ, پھر کیا حاصل ہوگا؟ اسی طرح انسان کی ہدایت میں علماء حق فرماتے ہیں کہ 80% دخل اس کے رزق کا روزی کا ہوتا ہے. اگر کوئی روزی حرام کما رہا ہے تو پھر وہ ہدایت نہیں پا, حرام کھا کر وہ کیفیات نہیں بنتی کہ اللہ کی عظمت کا ادراک ہو, نبی کی صداقت کا ادراک ہو. حرام رگ و پے میں, خون میں, ریشوں میں, دماغ کی ایک ایک نس میں, ایک ایک ذرے میں, ایک ایک ایٹم میں چلا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جو گوشت حرام سے بنے گا, نبت میں نہ سوتے, جو گوشت, جو خون, جو وجود کا حصہ حرام سے بنتا ہے, النار اولا بھی, اس کا علاج دوزخ ہی ہے, اس کے لیے آگ ہی سزاوار ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حرام سے جو تعمیر ہوگا وہ آگ ہی میں جلے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ہدایت کا 80% مدار رزق کے وسائل پر ہے، 15% مدار والدین پہ ہوتا ہے، جن کی آغوش میں بچہ پلتا ہے بڑھتا ہے، وہ کیسے ہیں، نیک ہیں بدکار ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے خراب ہے. 5% معاشرہ ہماری تعمیر کرتا ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، تو 5% اثر معاشرے کا ہوتا ہے، 15% والدین کا، اور 80% غذا کا، خوراک کا، روزی کا. تو فرمایا ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ان میں وہ استعداد ہی نہیں رہی، یہ تباہ ہو چکے ہیں، یہ جل چکے ہیں، کباب ہو چکے ہیں. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سکارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.